الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا واتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا واتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد آج انشاءاللہ سورہ محمد سے سٹارٹ کرتے ہیں آگے جو آنے والی صورتیں ان میں بہت ساری ہم سملیرٹیز ہم دیکھیں گے ایک تو قسمی انداز اور ایک کچھ اس طرح کے معاملات وہ آگے اپنے مقام پہ ذکر ہوں گے لیکن ٹو بگن وتھ سورہ محمد آرڈر کے اعتبار سے قرآن پاک میں 47 نمبر پہ ملتی ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی 95th صورت ہے 95 نمبر پہ اس صورت میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں آیت نمبر 2 میں ہم نے ابھی دیکھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اس سے اسی نسبت سے اس کا نام سورہ محمد ہے کیونکہ یہاں لفظ محمد آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے یہ قرآن پاک میں 5 مرتبہ ٹوٹل آیا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 144 میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 میں سورہ محمد میں جو کہ آیت نمبر 2 میں ہم نے ابھی پڑھا اور آگے ہم دیکھیں گے سورہ فتحہ میں آیت نمبر 29 میں آئے گا اور پھر سورہ صف میں آیت نمبر 6 میں لاسٹ 4 مرتبہ ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ جو نام کے لیے استعمال ہوا ہے وہ محمد اور آخری جو 5ویں دفعہ ذکر ہوا ہے وہ احمد ہے باقی اس کے علاوہ جہاں پہ بھی ان سے خطاب ہے وہ یا ایو النبی یا ایو الرسول اور اس طرح کے طٰہٰ یاسین اور اس طرح کے ٹائٹلز اور صفاتی ناموں کے ساتھ پکارا گیا ہے اسے سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے آگے آیت نمبر 49 میں آئے گا اس میں کفار کے ساتھ کیونکہ قتل و غارت کا بھی ذکر ہے اور یہیں آیت نمبر 4 سے آنورڈز 9 تک ہم نے دیکھتے ہیں ہم کہ خاص طور سے ان کا ذکر آتا ہے جو کفار کے ساتھ لڑائی کا بیسکلی اس صورت کے اندر ہم دیکھیں تو کفار اور مومنین کے اندر ایک ڈفرینس بتایا گیا ہے کفار جو ہے وہ باطل کی ظاہر اتباع کرتے ہیں اور مومن حق کی اتباع کرتے ہیں فالوورز ہوتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں ڈفرینسز اور پھر لڑائی کی بات اور ان سے قتال کرنے کا ظاہر ہے اجازت کیونکہ آف کورس ورنہ دنیا میں نظام عدل انصاف کیسے رہے گا اس کے معاملات اور پھر ہم دیکھتے ہیں جنگی قیدیوں کے احکامات یہاں پہ نظر آتے ہیں کہ انہیں بطور احسان کوئی بندہ ایز اے گڈ ویل آزاد بھی کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اسے غلام ہی بنایا جائے اگر کوئی جنگ میں قید بھی ہو گیا اور پھر فدیہ لے کر اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور ایکسچینج میں پرزنر آف وارز کے جو ایکسچینجز ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں بھی ایسے ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے یا انہیں سلیو بھی بنایا جا سکتا ہے غلام یا باندی لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے اب یہ رول اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ اب جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے جنیوا کنونشن کے مطابق اب یہ لڑائی میں جو پکڑے بھی جاتے ہیں انہیں پرزنر آف وار کہا جاتا ہے POWs ان کا آج کے زمانے میں سلیوری سے کوئی لنک نہیں بنتا تو آج کے زمانے میں یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا اور اسلام نے اس کے باوجود اس زمانے میں بھی جب یہ اپلیکیبل بھی تھا اور غلام بنانے کی اجازت بھی دی تو وہ بھی اس کے باقاعدہ حقوق اسلام نے متعین کیے باقاعدہ لکھا ہے اس کے اندر تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے اور اسی کا یہ نتیجہ تھا جو اسلام نے ان کے حقوق باقاعدہ بیان کیے اس کا یہ اینڈ رزلٹ ایسے نکلا ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو غلام بلال رضی اللہ عنہ سب سے بڑی مثال ہم دیکھ لیں یا جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے رافع اور پھر بہت سارے اس طرح کی بہت ساری دوسری مثالیں ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے مفسر محدث اور بڑے بڑے کانکررز اور ججز اور منسٹرز اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا قاصد یعنی کہ جو ہوتے تھے میسنجرز ایٹسیٹرا بڑے بڑے عہدوں پہ یہ غلام فائز رہے یہ صرف اسلام کی ہی برکت اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا کمال تھا ورنہ ان کی تو کوئی دنیا میں اوقات نہیں تھی ان کے دے لٹرلی ہیڈ نتھنگ نو سے واٹس ایور ان اینی تھنگ یہ آفٹر اسلام ہی ایسا ہوا اسلام نے کیونکہ ان کے بہت زیادہ انہیں فری کرنے کے معاملات پہ ایمفسس اتنا زیادہ دیا، بات بات پہ آزاد کرنے کا یہ فائدہ، آزاد کرنے کا وہ بینیفٹ، آخری آخرت میں اجر ہے، اور اتنے زیادہ اس کے فضائل اسلام نے جو بیان کیے، تو صرف اگر ہم جو قرون اولا جس کو کہا جاتا ہے، جو فرسٹ جنریشن آف مسلمز تھے، جو صحابہ کا دور تھا، یعنی کہ صرف اس دور میں ہی اگر ہم دیکھ لیں، تو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ان ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، یہ ان کے بارے میں آتا ہے، ہی واز اے ویری ویلدی مین، مدینہ کے ون آف دا رچسٹ میں سے تھے، اینڈ انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے باقاعدہ خرید کر، 30,000 ان سلیوز کو انہوں نے خود آزاد کیا، کیونکہ صرف اسلام میں اور رتبہ پانے کی وجہ سے، اور ظاہر ہے شاید یہی وجہ ہو کہ ان کا نام عشرہ مبشرہ میں، اور ظاہر ہے یہ بدری صحابی تھے، تو اوائل اسلام کے ٹاپ 10 صحابہ میں جیسے ان کا نام آتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف، اور یہ سارے ٹاپ 10 صحابہ کے، تو کیا ہی بات ہے، ظاہر ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 میں، تو اس دین پر، کیونکہ ظاہر ہے یہ تھوڑا قتال کے بارے میں بھی اس صورت میں ٹاپکس آتے ہیں، تو اس میں استقامت دکھانے کی بات چلتی ہے کہ جو اللہ کی نصرت ہے، اللہ ان کی وہ نصرت اللہ کی یعنی کہ مدد یعنی کہ ہیلپ ضرور آئے گی، آپ بس ایمان کا تقاضا یہ کہ مسلمان اپنی جگہ پر کھڑا رہے اور ڈٹے، اور اس کے بعد اللہ کی مدد خود اس کے ساتھ ہوگی. پھر آگے آیت نمبر ہم 12 میں اگر دیکھیں، تو جنت کی ایک جھلک آگے آیت نمبر 15 تک ہم دیکھیں گے، جو ایمان والوں کو اللہ، جو انہوں نے نیک عمل کیا ہوگا، انہیں جنتوں میں کس طرح ڈالے گا، اور وہاں کی کیا کیا وہاں پہ انہیں ملیں گی، آسائشیں اور بینیفٹس اور مزے اور عیاشیاں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. پھر آگے جیسے بات ہوتی ہے کہ ایک طرف تو مومنین کا ذکر آتا ہے، اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ پھر وہی منافقین کا ایک طرح سے ذکر آتا ہے، جو آیت نمبر 20 میں اگر ہم جا کے دیکھیں اور 21 میں، تو انہیں جب یہ قتال کا اور لڑائی کا معاملہ آتا ہے، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی قوت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ، یضاعف لہ الایمان، کہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے لڑنے کے جب وہ نکلتے ہیں، تو لیکن ظاہر ہے جو منافق ہوتے ہیں ان کی بات میں یہاں پہ بتائی، فی قلوبہم مرضون، وہ ان کی ظاہر ہے دل میں مرض ہوتا ہے، تو وہ ایک طرح سے ڈر جاتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں، اور آگے بھی اس کا ہم دیکھیں گے تذکرہ صلح حدیبیہ کا جو سورہ فتح میں ذکر آتا ہے، تو وہاں پہ بھی یہی تھا، منافقین پہلے سے ہیل بہانے کر رہے تھے، وہ تو ڈر کے بیٹھے تھے شاید وہاں پہ لڑائی ہو جائے گی اور یہ لوگ مکہ سے واپس بچ کے ہی نہیں آ پائیں گے، تو اسی طریقے بہت سارے لوگوں نے اسٹوپڈ ریزنز کے ساتھ صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ بیسکلی عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہ آگے آئے گا، تو ان منافقین نے اس وقت بھی ہیل بہانے وانے کیے اور دے بیکڈ آف سم ہاؤ کہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم جائیں گے نہ ہمیں لڑنا پڑے گا. اور بالکل اینڈ میں ہم دیکھیں آیت نمبر 38 میں کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، خاص طور سے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. بہت ہی امپورٹنٹ ایک میسیج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا، خاص طور سے ان مومنین اور منافقین کی کا ذکر کرنے کے بعد، کہ اگر تم اعراض کرو گے یعنی کہ بیک آف ہوگے، کاورڈ بنو گے، ڈرو گے اور دین پہ جمو گے نہیں، کھڑے نہیں ہوگے، تو یستبدل قومن غیرکم، اگر حق بیان کرنے سے ڈرتے ہو، سچ بولنے سے ڈرتے ہو پیسہ زیادہ ضروری ہے کمانا، یاشی اور تمہارا کمفرٹ زون نہ چلا جائے، تو پھر یستبدل قومن، پھر اللہ کسی دوسری قوم کو سے تمہیں تبدیل کر دیں گے، اینڈ دے ول بی دا ٹارچ بیئرز اینڈ دے ول بی دا ٹھیکے دارز آف اسلام، دین یو وونٹ ریمین دیٹ. جیسے آج کل کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ فلاں کی مثال دیتے ہیں ایٹسیٹرا، وہ اتنے اچھے مسلمان، وہ اچھے مسلمان، ان کی اتنے ہمارے پاس اچھے اچھے ہمارے ہسٹری کے اندر اگزامپلز ہیں، بڑے اکابرین کے اور پہلے سلف صالحین کے، لیکن آج کل کے زمانے میں ہم صرف ان ایگزامپلس پہ تو زندہ ہیں، ہمارے اپنے زمانے میں ہمیں کوئی ایسا مسلمان نہیں ملتا جو واقعی اس طرح سے حق پہ کھڑا ہو جیسے کسی زمانے میں مسلمان اپنے ایمان کے پکے ہوا کرتے تھے. یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں، سورہ فتح سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ آرڈر کے اعتبار سے قرآن پاک کی 48 نمبر پہ سورت ہے اور نازل ہونے والی 111 یعنی کہ 111 نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس بالکل فرسٹ سٹارٹنگ اس سورت کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح کا لفظ آتا ہے، یہ ایک گریٹ وکٹری کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو یہ اس آیت میں بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 18 میں واصابہم فتحا قریبا کا ذکر آئے گا، اور آگے آیت نمبر 27 کے اندر فجعل من دون ذلک فتحا قریبا کا ذکر آئے گا۔ تین مختلف آیات میں فتح کا لفظ آئے گا، اسی مناسبت اسے سورہ فتح کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں اگر ہم غور کریں تو فتح مبین کا ذکر آ رہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جبکہ آیت نمبر 18 اور 27 میں فتح قریب کا ذکر آئے گا، فتحا قریبا۔ تو دونوں بہرحال ایک واضح فتح، ایک نیئر فتح، قریب آنے والی فتح، لیکن ان سب سے مراد یہ اصل میں صلح حدیبیہ کے بارے میں بات چل رہی ہے، جس کا بیک گراؤنڈ کچھ تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں سورت کا تو سمجھنے میں انشاءاللہ زیادہ ایزی ہوگا۔ بخاری اور ترمذی شریف میں رحمہ اللہ ان لوگ ایک روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے حوالے سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مدینہ میں سو رہے تھے، اس جگہ جانے کا واقعہ، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہ اس سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ مجھے محبوب یعنی کہ پسند، مائی بلوڈ صورت، یہ صورت ہے جو مجھے آج نازل ہوئی ہے۔ اب صلح حدیبیہ کا ٹائم پہ انہوں نے فرمایا، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سورہ فتح کی ابتدائی آیات پہلے تو تلاوت فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، کہ مومنین کی شان اور ان کی فتح مبین، واضح فتح کے بارے میں۔ اس کو فتح کیوں کہا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ جیسے بات ہوئی کہ ذکر اگر کر لیں، ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سو رہے تھے مدینہ میں، انہیں خواب آیا تھا، ہی سو ڈریم ان وچ ہی سو مکہ، اور وہ مکہ میں اور داخل ہو رہے ہیں، ہی واز انٹرنگ مکہ اینڈ ہی واز ڈوئنگ اے طواف آف بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کا وہ طواف فرما رہے ہیں۔ تو یہ ڈریم انہوں نے جب صحابہ کے سامنے بتایا کہ آئی سو دس ان مائی ڈریم، تو نبی ظاہر ہے انبیاء کے تو خواب بھی وحی ہوتے ہیں باقاعدہ، تو ظاہر ہے انہیں بہت خوشی ہوئی صحابہ کو، اور انہوں نے تو پتا تھا یہ نبی کا خواب ہے، یہ برحق ہوگا ظاہر ہے۔ اور اینڈ میں ہم نے دیکھا پھر نیکسٹ ایئر انہوں نے صلح حدیبیہ کے عمرہ بھی فرمایا سب نے، لیکن اس وقت جب یہ مکہ تشریف لے گئے یہ لڑنے کی نیت سے نہیں جا رہے تھے، یہ ذکات سن 6 ہجری کی بات ہے، رفلی 1400 سے 1500 صحابہ کرام کی ایک جماعت عمرے کی نیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے سم واٹ ان دا مڈل کہیں پہنچے تو ایک شخص بشر بن سفیان اس نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کے ویٹ کر کے آپ کو، انہوں دے ہیو لرن دیٹ یو آر کمنگ اینڈ دے آر ریڈی ٹو فائٹ، وہ تو لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا، وہ تو عمرے کی نیت سے جا رہے تھے۔ جب اس نے یہ بشر بن سفیان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نیوز دی کہ وہ لوگ لڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان جو کہ تھرڈ کیلف بھی تھے اور ذوالنورین بھی جنہیں کہا جاتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں کے شوہر بھی رہ چکے تھے اور ہیں تھے، اور انہیں بہرحال ایک میسنجر، ایک قاصد کے طور پہ قریش سے نیگوسیشنس کے لیے بھیجا، بیکاز ہی واز اے ویل نون ویلدی مین ان مکہ اینڈ مدینہ، بہت ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایک فیملی تھی، اینڈ ان کو اس نیت سے بھیجا کہ جو بھی ہے نیگوسیٹ کریں، انہیں بتائیں کہ ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال دا نیوز اسپریڈ سم ہاؤ، اٹ واز اے رومر کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، انہیں قتل کر دیا قریش نے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تمام صحابہ سے اس نیوز کا، کیونکہ انہیں دکھ ہوا تھا بہت، تو بیعت لی، اور اس بیعت کا خاص طور سے یہاں پہ اللہ نے ذکر فرمایا آیت نمبر 18 میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ دوسری بار دفعہ یہاں پہ فتح کا لفظ بھی آیا کہ بہت جلد وکٹری دیکھیں گے، اور یہ کہ درخت کے نیچے اللہ نے ان سے بیعت لی، صحابہ سے فرمایا کہ یہ درخت کے نیچے جو آپ کو بیعت کرے تھے، اذ یبایعونک یبایعون اللہ، کہ جب یہ آپ سے بیعت کرے تھے، دراصل یہ اللہ سے ڈائریکٹلی بیعت کرے تھے، یعنی ان سمبولک وے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کروائی، اور انہوں نے تمام صحابہ سے کی اس درخت کے نیچے بیٹھ کے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا بدلہ لینے کے لیے لڑنے کی۔ اور اینی ہاؤ پھر ظاہر ہے وہ افواہ، It was just a rumor. جب یہ کلیئر ہوئی بات تو پھر نیگوسیشنس کا ایک سارٹ آف ریئل سلسلہ شروع ہوا، اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر تشریف لایا، اور انہوں نے نیگوسیشنس جو بھی تھے اس وقت ہوئے، اور اس میں بہت زیادہ ظاہر ہے اس کے اوپر تو پورا ایک لیکچر کم ہوگا، لیکن ابھی موٹا اس کا جو کرکس ہم اگر صرف دیکھیں تو اس میں بیسکلی 10 سال تک آپس میں ایک پیس اگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا امن و امان سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا۔ اسے پھر جغرافکلی یا ریئلسٹک ورلڈ میں دیکھیں تو ظاہر ہے اس سے بہت فائدہ ہوا، کیونکہ جب ساؤتھ سے مسلمان مکہ سے کسی خطرے سے پرامن ہو گئے تو دے فوکس دیئر ایفرٹس آن دا نارتھ ورڈز، اور کس طرح سے پھر خیبر فتح ہوا اور اس کے بعد فائنلی مکہ فتح ہوا، تو ظاہر ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اٹ واز ریئلی فتح مبین ہی مسلمانوں کے لیے۔ اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ دیکھیں کہ اس وقت 1400 یا 1500 میکسیمم جو صحابہ تشریف لے گئے تھے عمرے کے لیے، لیکن اس کے اگزیکٹلی 2 سال بعد 8 ہجری میں 10,000 سے اوپر کا ایک پورا لشکر تھا مجاہدین کا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ پر فتح مکہ کے موقع پر لڑنے کے لیے جانے کا تیار تھا۔ ایون دو وہاں پہ لڑائی نہیں ہوئی اور وہ ایک الگ سٹوری ہے، بٹ 10,000 لوگ صرف 2 سال کے عرصے میں، پہلے 1400 تھے، 1400 سے 10,000 کے قریب لوگ مکہ تشریف لے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور پھر اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ظاہر ہے جب یہ پیس اگریمنٹ ہو گیا اور ڈیل ہو گیا، تو پھر وہ کفار نے بھی جب دیکھا مسلمانوں سے ان کی ڈیلنگ سٹارٹ ہو گئیں، ان کے کاروبار یا جو بھی رشتے یا جو بھی کوئی ان کے معاملات تھے، انہوں نے دیکھا یہ کل کے شرابی اور یہ ریزن اور یہ چور لوگ کیسے، لڑاکو لوگ، ڈاکو لوگ، یہ زاہد اور ایسے نیک کیسے ہو گئے، اتنے مورل کریکٹرسٹکس والے کیسے ہو گئے، ان کے اندر یہ ایتھیکل رسپانسبلٹی کیسے آ گئی اتنی زیادہ، تو اس سے اور زیادہ لوگوں میں ایک ایمان کے لیے محبت پیدا ہوئی اور بہت سارے لوگ اس سے بھی ظاہر ہے مسلمان ہوئے۔ شروع میں ہم نے دیکھا، اگر بالکل آیتوں کے سٹارٹ میں صورت کی ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی فتح کی بات چلتی ہے، انہیں ایک بشارت اور خوشخبری دی جا رہی ہے، اور پھر ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ، اور کافروں اور منافقوں کے لیے ڈرانے کی باتیں، وعید یعنی کہ تھریٹ کہ بھائی باز آ جاؤ، لیکن بہرحال وہ تو باز آنے والے ہیں نہیں۔ اور پھر دو اپوزٹ گروپس اگین، لاسٹ صورت میں بھی ہم نے دیکھا تھا ایک طرف مسلمان ایک طرف مومن، یہاں پہ بھی آیت نمبر 10 پہ ہم غور کریں تو ایک طرف وہ مخلص بالکل اہل ایمان جو بیعت کرنے کو تیار ہو گئے، اور دوسری طرف جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ منافق لوگ، جیسے لاسٹ صورت میں تھا ایگزیکٹلی، پیٹرن بہت سملر رہے ہیں صورتوں کے، جو لوگ بیعت کرنے تک کو تیار ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس سے نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی اس کے بارے میں باقاعدہ فرمایا کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا، اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے جان لیا خود، فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ نے وہ جان لیا، یعنی کہ ہی وہ تو ظاہر ہے غیب کا علم رکھنے والا ہے، سب جانتا ہے دلوں کے اندر کیا ہے، اور اس نے جان لیا۔ اور پھر آیت نمبر 11 سے 12 ہم نے شروع میں جیسے ہی دیکھا تھا کہ منافقوں کی بات چلتی ہے، کہ یہ جس قسم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سارٹ آف پیشگی اطلاع دی جا رہی ہے یا پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اس بیعت کے بعد واپس جائیں گے جو بھی آفٹر مکہ، تو یہ لوگ ہیل اجرت اور سٹوپڈ ریزنز دیں گے اور بہانے بنائیں گے کہ ہمیں تو یہ مسئلہ تھا، اور جھوٹ بولیں گے اپنے واپس پیچھے رہ جانے کے بارے میں، جیسے کہ شروع میں صورت کے ڈسکس ہو چکا ہے۔ اور آگے آیت نمبر 27 پہ اگر ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے ایک مسجد حرام کی جو کیونکہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام دیکھا تھا کہ میں مسجد حرام میں مکہ میں داخل ہو رہا ہوں اور مسجد بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہوں، تو یہاں پہ باقاعدہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. لاسٹ تیسری دفعہ فتح قریب کا لفظ آیا، لیکن یہاں پہ بالکل کہ اللہ نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا، اس کی بشارت دی اور اس کے بارے میں خواب کے بارے میں باقاعدہ مینشن ہوا یہاں پہ. اور فائنلی سورت کے بالکل اینڈ میں اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 28-29 کے اندر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہدایت اور جو حق کی جو دعوت ہے جس کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے وہ اس کے بارے میں خوشخبری کہ آپ کا دین ضرور غالب آ کر رہے گا، پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. اور دین ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 29 میں محمد الرسول اللہ کا لفظ دوبارہ آیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ ان کی تعریف کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. اور فائنلی جو بھی پھر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرتا رہے گا اس کے لیے بھی ایک خوشخبری دی گئی کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اللہ کے لیے نیک عمل کرے گا اس کے لیے خوشخبری، اسے اس کی مغفرت اور اس کے لیے ایک بہترین اجر اس کے مقابلے میں یقیناً اسے ملے گا انشاءاللہ. اس کے بعد سورہ حجرات سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ آرڈر کے اعتبار سے قرآن پاک کی 49th نمبر پہ سورت ہے، اور نازل ہونے والی یہ 106 نمبر پہ سورت بنتی ہے. اس سورت کے اندر 18 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور آیت نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے کہ ینادونک من وراء الحجرات، یہ آواز ان حجرات کا لفظ آتا ہے اسی لیے سے لفظ حجرات کہا جاتا ہے. اور یہ حجرات ایکچولی حجرہ کی جمع ہے، حجرہ کہتے ہیں، جمع مینس پلورل، حجرہ از اے سنگولر روم اور اے ہاؤس. اس زمانے میں جو اسمال چھوٹے جھونپڑے سارٹ آف کہہ لیں یا چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے یا ایک کمرے کے صرف اس طرح کے، اسے حجرہ کہا جاتا ہے. آج کے زمانے میں بھی حجرہ ایک کمرے کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے عرب زبان میں، عربک میں. اینی آؤ اس کا پلورل حجرات بنتا ہے. اور جو یہ بیڈوینز کی خاص طور سے کیونکہ عادت تھی یا جو گاؤں دیہاتوں سے لوگ، وہ لوگ ادب اور آداب اور انہیں مینرز نہیں تھے، تو وہ باہر سے آوازیں لگاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو انہیں ان آوازوں سے باقاعدہ منع فرمایا گیا ہے کہ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. باقاعدہ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو، اور جیسے دوسروں سے ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہو ویسے بات نہ کرو، اور ان چیزوں کا باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے. یہ ان کے لیے خاص طور سے جنہیں مینرز نہیں تھا ان کے بارے میں یہ بات چلی، اسی لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی جائیں تو شور شرابہ اور اس طرح کے جو ال مینرڈ چیزیں ہم کہہ لیں کہ اگر ہم جیسے فار ایگزامپل کسی پریزیڈنٹ کے سامنے، کسی کنگ کے سامنے آج کی دنیا کے بیٹھے ہوں، بادشاہ کے سامنے کسی کے پیلس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو سب جیسے بالکل پن ڈراپ سائلنس کی طرح بیٹھتے ہیں کہ صدر صاحب کیا فرما رہے ہیں یا بادشاہ صاحب سلامت صاحب کا کیا حکم ہوگا. اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آج بھی حاضری دینی چاہیے. اور ظاہر ہے یہ صورت کیونکہ مکارم اخلاق یعنی کہ مینرز اور ایتھکس کے بارے میں ہے، تو اس نسبت سے اس کو کبھی کبھار سورہ اخلاق والآداب بھی کہا جاتا ہے. اس کی خاص وجہ ایک صورت کی یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آیا 5 مرتبہ اللہ نے اس صورت میں جو مسلمان ہیں انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایڈریس کیا، پکارا، تو ایک یہ بھی اس کا خاص ایک نقطہ ہے صورت کے اندر. بہرحال اسائڈ فرام آل دس، مگر مین اگر اس صورت پہ شروع سے تک دیکھتے ہیں تو 5 ہمیں تقریباً پوائنٹس ملتے ہیں، جس میں نمبر 1 تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جیسے کہ پہلی 2 آیتوں میں، اور پھر نیکسٹ نمبر 2 پوائنٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ اجتماعی اور معاشرتی آداب جو ہوتے ہیں، خصوصاً اسپیشلی آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جو تمہارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں جو تم دیتے ہو، جو وہ جو تمہیں آرڈر کرتے ہیں ایک تو اس کو مانو، ظاہر ہے آف کورس، اور افواہوں پر یعنی کہ ریومرز پر کان نہ دھرو، जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, फ़ौरन बैठे बैठे मान लिया, तो उन इस तरह की जो र्यूमर्स हैं उस पर ऐसे ही ना मान लो, पहले उसकी तहकीक करो, फर्स्ट चेक इट अप एंड देन बिलीव इन अ थिंग। और नेक्स्ट ये भी अगर हम इसके अंदर गौर करें कि असहाब जो नबी अलैहिस्सलाम के हैं सारे, उनकी तारीफ़ भी हमें मिलती है इस आयत में, और यही कि ईमान की मोहब्बत अल्लाह ने इनके दिलों में क्योंकि डाल दी थी, उनके उसका बिल्कुल तस्करा मिलता है। थर्ड एक पॉइंट हम अगर देखें तो जो दुनिया भर के मुसलमान हैं उनके बारे में ख़ास तौर से आयत नंबर 11 से 12 तक देखें अगर हम, कि वो भाई भाई हैं आपस में। याजीना मनु अजतनबू कसर मिनज़न इन बाज़न इसमन वला तजस्सु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़न इला आख़िर आयत, के ये एक दूसरे के बारे में एक तो बुरा जैसे बात चली ना कि गुमान ना रखें, क्योंकि बात ये गुनाह होता है, बाकायदा इस बुरे गुमान को किसी के बारे में भी रखना, इसको एक तो कहा गया गुनाह, और दूसरा ये कहा गया वला तजस्सु, यानी कि आपस में एक दूसरे की कुरेदो ना, बातें निकालने की कोशिश ना करो, ये ना सोचो कि मैं इसकी कोई ख़बर ले लूँ उसकी, अगर यू नो लिव योर ओन लाइफ, लेट लिव एंड लिव योर सेल्फ, आपस में एक दूसरे की बातों पे गॉसिपिंग का जैसे आजकल हम कॉन्सेप्ट एक बहुत ज़्यादा चला हुआ है, उससे गुरेज करने की ये बाकायदा ऑर्डर मिलता है। और ये इसको मिसाल ऐसी दी गई कि याकुलु लहमु अखी मैतन, कि जैसे तुम अपने भाई का गोश्त खा रहे हो, और वो भी मैतन यानी कि मुर्दा, इतना एक्सट्रीम लेवल पे इसकी इसका जिक्र आता है। एनी हाउ, तो अगर मुसलमान का आपस में कभी दोस्त आपस में लड़ पड़े लोग कोई भी, तो वो आपस में भाई भाई हैं, उनके दरमियान सुलह करा देनी चाहिए, उनकी कोशिश करनी चाहिए, ये एक मुसलमान का हक है और एक मुसलमान पे लाजिम है। फिर जाहिर है ये जिस तरह की ये छः हम देखते हैं, एक और पॉइंट हम अगर गौर करें तो माशरती खराबियाँ और जो बुराइयाँ हैं उसमें ख़ास तौर से इस आयत में हमने देखा कि एक दूसरे का मजाक उड़ाना या एक दूसरे पर ऐब लगाना, लान तान करना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, या उसको गलत उल्टे सीधे मजाक के आजकल का बड़ा जैसे ट्रेंड है, निक नेम कोई ऐसा हो जो उसे बुरा लगता हो उससे जानबूझ के पुकारना, या ये कि किसी के बारे में बेकार में एक बदगुमानी और गलत सॉर्ट ऑफ अजम्पशन लेके बैठ जाना कि इसने ये वो ऐसा है या वो बुरा है, जबकि इवन दो यू हैव नो प्रूफ। और नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में तो ख़ास तौर से बदगुमानी को बदतरीन झूठ फरमाया कि बदगुमानी बदतरीन झूठ है, और मुसलमानों की जो ऐब हैं और कमज़ोरियाँ हैं उन्हें तलाश करना बिल्कुल मुनासिब नहीं, ये भी ख़ास तौर से सूरत में मिलता है। इसमें एक तो हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह अनु से रिवायत ख़ास तौर से नोट पढ़ दी है, जो रसूल फरमाते हैं कि रसूल सल्लम हमारे सामने खुतबा देते थे जब, तो कहते थे कि ए वो लोगों के अपनी ज़बान से तो ईमान लाए हो मगर तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं है, और ये कि तुम मुसलमानों के अयूब जो उनकी फॉल्ट्स हैं उनकी टो में लगे रहते हो, जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह के घर के अंदर सिर्फ रुसवाई मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और इसके बारे में ज़ाहिर है इन आयतों के अंदर हम गौर करें तो ये जो आयत नंबर 14 है, कौल अराब आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना, यानी कि बाकायदा इन इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया कि ये लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, इनसे ये कहना है कि ये तुम ईमान नहीं लाए, तुम ये बोलो कि तुम इस्लाम लाए हो। इसके ऊपर पीछे हमने हदीस जिब्राइल जब डिस्कस की थी सूरह अनकबूत की बिल्कुल लास्ट आयत के अंदर, वहाँ पे इसका बहुत ज़रा डिटेल में तस्करा हो चुका है, इसलिए इसमें डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बाकायदा एक तरफ ईमान है और एक तरफ इस्लाम है, कि इनसे कहो ये इस्लाम लाए हैं, ये ईमान नहीं लाए। ईमान तो होता है दिल के अंदर, जो सेकंड स्टेज था उस हदीस जिब्राइल के मुताबिक, और लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है ला यल्तिकुम मिन अमालिकुम शैया, इनके इन ये नमाज रोज़ा हज ज़कात ये करते रहें, इन्हें इसका अजर ज़रूर अल्लाह के नज़दीक मिलेगा। और लेकिन ईमान वाले तो वो होंगे, इन्नमल मुमिनून लजीन आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून, ये वो हैं जो गम नहीं करेंगे, ये निकल जाएंगे अल्लाह की राह में, अपने माल खर्च करेंगे, अपनी जान माल धड़ तन मन धन की बाजी लगा देंगे, इनका ब्लड स्वेट एंड टीयर सब कुछ इस्लाम में अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, इन्हें अफसोस नहीं होगा। फाइनली जाहिर है, और फिर इस सूरत में गीबत से एक और पॉइंट हमें बहुत ही क्योंकि ख़िलाफ़ मिलता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिन अज़्ज़िना, کہ غیبت تو زنا سے بھی بڑا جرم ہے، یعنی کہ آج کے زمانے میں کوئی بندے کے بارے میں کہا جائے یہ زانی ہے، یہ زنا کرتا ہے، تو اسے بہت عجیب ویئرڈ طریقے سے لیا جائے گا کہ یہ کیسا بندہ ہے بھائی. لیکن یہاں غیبت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے. اور کھلم کھلا آج کل تو باقاعدہ اوپن محفلیں سچ سچ کے اس ٹاپکس ڈسکس ہونے کے لیے، گوسپنگ کے لیے یہ ایک معمول ہے اینڈ روٹین ہے، اس سے اللہ میں محفوظ فرمائے. اینی ہاؤ، پھر آگے ففتھ لاسٹ پوائنٹ اگر اس صورت میں ایک اور غور کریں جو ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 13 کے اندر خاص طور سے، وہ یہ کہ جو آپس کے تعلقات ہیں اس کے بارے میں یہ خرابی کا کو پوائنٹ آؤٹ کرا کہ یہ تو جب خراب ہوتے ہیں یہ حسب نسب مال دولت اور اس پہ فخر اور غرور یعنی کہ پرائڈ سے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک صرف اور صرف جو معیار ہے وہ تقوی کا ہے. اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آیت نمبر 13، کہ اللہ کے نزدیک صرف وہی کامیاب ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، یہ مال دولت یہ سب کچھ کچھ نہیں ہوتا. اس میں اسی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے فرمایا اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عار اور آبا پر تفاخر کو ختم کر دیا ہے، یعنی کہ جو زمانہ جاہلیت میں جو اس زمانے کے کفار مشرکین تھے وہ لوگ اس اپنے آبا و اجداد اپنے فیملیز حسب نسب اس پہ بہت ہی فخر کرتے تھے، تو اس کو اللہ نے ختم کر دیا ہے. لوگ اب صرف دو ہی طرح کے ہیں، یا تو نیک متقی ہوگا یا کوئی بدبخت شکی اور یعنی کہ نافرمان ہوگا. اور بالکل لاسٹ آیت میں یہی فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ سب کچھ جانتے ہیں اور اللہ کی خوب خبر ہے، اللہ کو وہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو اس کے بارے میں ایک وعید، ایک ڈرانا، ایک تھریٹ کہہ لیں. اور یہاں پہ یہ سورت ختم ہوتی ہے، لیکن ہم آگے سورہ قاف پہ چلتے ہیں انشاءاللہ، جو کہ آرڈر کے اعتبار سے قرآن پاک کی 50th نمبر پہ سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 34th نمبر پہ نازل ہوئی. اس یہ بھی مکی سورت ہی ہے اور اس میں ٹوٹل 45 آیات اور 3 رکوع ہیں. بالکل فرسٹ پہلی آیت میں قاف والقرآن المجید، قاف سے کی قسم کھائی اللہ نے، ایک تو کہا قاف اور پھر کہا والقرآن المجید، قرآن کی قسم کھائی. اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسی طرح سے جو قرآن حروف مقطعات میں سے قاف آیا اور پھر قرآن پاک کا ذکر آیا، اس سورت کو عام طور پہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ جمعے اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے، جو بڑے بڑے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے تھے مسلمانوں کے، جو ظاہر ہے آف کورس جمعے کے دن ایک مین مسجد کی شکل میں اور عید کی نماز کے وقت تو خطبے میں ضرور پڑھتے تھے. اور بالکل اس سورت کے شروع میں کیونکہ قاف آیا، یہ ایک سارٹ آف ایک کویشچن ہے قاف، اور پھر اس کا ایک جواب یعنی کہ اس کا جو آنسر ہے وہ کیا ہے آگے، کیونکہ نیکسٹ سینٹنس شروع ہو جاتا ہے واو کے بعد و القرآن المجید، تو اس قاف کا ایک آنسر لیبعثنا محذوف یعنی کہ ہیڈن سارٹ آف جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ پاک نے اگر غور کریں تو کلام پاک میں اس پورے قرآن میں 6 مرتبہ قرآن کی قسم کھائی ہے. سورہ سواد کی آیت نمبر 1 میں ہم نے دیکھا تھا، پھر یہ قاف کی آیت 1، پھر سورہ زخرف کی آیت نمبر 2 میں، پھر دخان آیت نمبر 2 میں دیکھا تھا، یاسین آیت نمبر 2 میں دیکھا تھا، اور سورہ طور کی آیت نمبر 2 میں دیکھا تھا. سب میں اور کوئی نہ کوئی یہ حروف مقطعات ٹائپ یا کوئی قسمیہ لفظ اور پھر کتاب کا ذکر ہمیں ملا تھا، تو ایک سملیرٹی ایک پیٹرن کے اندر ملتی ہے. آیت نمبر 2 میں اگر ہم دیکھیں بل عجیبو، کہ یہ لوگ جو تعجب کرتے ہیں ان کی بات چلتی ہے، تو ظاہر ہے یہ وہی ان کے سیم تعجب کی باتیں ہیں جو مشرکین کے اس زمانے میں تھی. سب صورتوں کے اندر 12 ڈفرینٹ پیٹرنز کے اندر انہی کی ایک رد اور ریجیکشن مراد ہے، اور ان سے صاف صاف آیت نمبر 6 سے 11 تک دیکھیں تو یہی کہا جا رہا ہے جو نشانیاں اللہ نے یہاں بیان کی. ان نشانیوں کو اگر دیکھ کے بھی کوئی ایمان نہیں لاتا، بار بار جن کا ذکر ہو رہا ہے پہاڑ ہیں، بارش ہے، کیسے پانی بہتا ہے، اسلام انسان کی تخلیق، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ لوگ بہرحال ایمان نہیں لاتے، تو ان کو رد کیا جا رہا ہے. اور ان سے جو پہلے قومیں ہیں، جو نوح، سمود، عاد، لوط، فرعون، شعیب، یہ جتنی قومیں تھیں ان کے، انہوں نے بھی یہی کیا تھا، یہ جھوٹا مانتے تھے نشانیوں کو اور ایمان نہیں لاتے تھے، تو سب کے سب پہ عذاب آیا اللہ کا، یہ سب ختم ہو گئے. تو اسی نسبت سے یہاں پہ اس صورت آیت نمبر 16 سے لے کر تقریباً 37 تک ہم دیکھیں گے کہ جو انسان کے دل میں جو وسوسہ، جو گمان، پیچھے گمان کی کیونکہ بات چلی تھی اور زن کو برا اس گناہ وغیرہ بھی کہا تھا، اور جو خیالات اور جو تھاٹس آتی ہیں ان کا علم اللہ کو ہے، اور دو فرشتے بھی اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو سب انسانوں کے جو اعمال ہیں، اقوال ہیں، ان سب کی نگرانی کر رہے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں، اور جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامہ پورا کا پورا جو ہوگا اسے پرنٹ آؤٹ کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اس وقت، ایک بک فارم شکل میں یا جس طرح سے بھی اللہ چاہیں گے، اور وہ میدان حشر میں اپنا انجام پھر دیکھ لیں گے. یہ اس بارے میں بات چلتی ہے. اینڈ میں سورت کی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آیت نمبر 39 اور 40 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو کے بارے میں کہ جو یہ کفار اور مشرکین یہ جو بیہودہ اور سٹوپڈ باتیں کرتے ہیں ان پہ بس آپ صبر کریں اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کریں اور انہیں عبادت کی تلقین کرتے ہوئے بالکل لاسٹ آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں کیا فرماتے ہیں، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. بس آپ عبادت کی انہیں تلقین کرتے رہیں، باقی ان کو ہم دیکھ لیں گے کہ جو یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اور ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہے، تو آپ ان پہ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. جو ڈرنا چاہتا ہے وہ ڈرے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیکھ لیں گے. یہی بتانے کی کوشش بات چلتی ہے. پھر آگے سورہ زاریات پہ چلتے ہیں. آیت اس میں آرڈر کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی 51 نمبر پہ اور نزول نازل ہونے والی 67 نمبر پہ سورت ہے. اس میں ٹوٹل 60 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. بالکل فرسٹ آیت کے اندر وہ زاریات ذروا یعنی کہ زاریات کا لفظ آیا، اسی لیے اسے سورہ زاریات کہا جاتا ہے. یعنی زاریات کہتے ہیں ہواؤں کو، یعنی یہ ساری ان پانچ ڈفرینٹ جو وزاریات ذروا فالحاملات وقرا والجاریات یسرا فالمقسمات امرا، کہ ان سب ہواؤں کا سارٹ آف ذکر آ رہا ہے. ڈفرینٹ قسم کی ایک ہوتی تھی جو تیز آندھی کی ہوا، ایک ہلکی ہوا، ایک بارش والی ہوا، تو جو ڈفرینٹ فارمز آف ونڈ ہیں ان کی قسمیں اللہ نے کھائیں، اور ان چار ڈفرینٹ قسم کی ہواؤں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. پھر آسمان کی اللہ نے قسم کھائی، اور پھر آگے چلتے ہیں تو وہی متقین کی صفات دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. پھر اللہ کی جو عظمت اور جو قدرت کے دلائل ہیں، اگین یہ کفار کے لیے نشانیوں کے طور پر ریمائنڈر. اور پھر آیت نمبر 20 کے اندر جا کے جو نشانی خاص طور سے نوٹ وردی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وفی الارض آیات للموقنین، خاص طور سے فرمایا کہ جو زمین ہے یہ یقین کرنے والے، جو ایمان لانے والے ہیں، اس کے اندر سب بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، میدان ہیں، بڑے بڑے گرینری ہے، پہاڑ ہیں، ماؤنٹین، سمندر، اوشن، دریا، ریور فالز، واٹر فالز، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، کیا کچھ ان سب میں نشانیاں ہیں ایک طرف، اور نیکسٹ اسی اگلی آیت میں کہ دوسری طرف انسان خود ایک نشانی ہے، جو ماننا چاہے وہ مانے، جو نہیں ماننا چاہے گا اور زبردستی ظاہر ہے پھر بھی اس کا انکار کرتا رہے گا، اس کے لیے تو اللہ ہی خیر کرے. بہرحال لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے جوڑ اور اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے. تو جو غور کرے گا اس کے لیے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خود بخود ان نشانیوں کو سمجھنے لگے گا. اور تھرڈ نشانی جو اللہ نے یہاں پہ آیت نمبر 22 میں فرمائی کہ رزق کی ایک تمہارے لیے نشانی ہے، کس طرح سے رزق تمہارے لیے پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر بھی اگر صرف کوئی غور کرے گا کیسے کھیتی ہوتی ہے، کوئی فصل اگتا ہے، ایگریکلچر کا پورا نظام چلتا ہے، وہ اللہ کے لیے ظاہر ہے ممکن ہے اور غیر اللہ کوئی اس کے بس کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور ایک یہ کہ آگے ہم دیکھیں آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ چلتا ہے, وہ جو مہمان فرشتے ان کے پاس آئے اور انہیں ایک تو بیٹے کی بھی خوشخبری دی تھی انہوں نے, اور پھر انہوں نے بہرحال ابراہیم ایک تو ان کی مہمان نوازی کا ذکر خاص طور سے آیت نمبر 24 سے 27 میں, کس طرح انہوں نے فٹافٹ ایک بچڑا یعنی کہ ایک گائے کا بچہ بیل سارٹ آف منی وہ فوراً ذبح کیا اور وہ کھانے کے لیے تیار کر کے لے آئے وداؤٹ پوچھے وداؤٹ کوشچن کیے. یہ ان کی ایک کیونکہ وہ مہمان نواز تھے, اللہ کے بہت محبوب بندے تھے اور لوگوں کے مہمان نواز تھے, اس وجہ سے فوراً. لیکن بہرحال وہ تو فرشتے تھے, وہ تو کچھ کھا نہیں پی نہیں سکے. جب پتہ انہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں, پھر ان سے پوچھا انہوں نے کہ وائی ہیو یو ارائیوڈ, تم لوگ کیوں آئے ہو. تو اس پر حضرت انہوں نے فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے کے لیے ہیں, جیسے ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے. اور قوم لوط کے علاوہ سورہ زاریات میں اگر ہم اور غور کریں تو پھر فرعون, قوم عاد, ثمود, حضرت نوح کا انجام, ان سب کی بھی ذکر آتا ہے. پھر دوبارہ آسمان زمین کی جو تخلیق ہے اس کی طرف اللہ نے ایڈریس کرنے کی اور اٹینشن دلائی. اور یہ بھی آیت نمبر 49 میں خاص طور سے دیکھیں کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا. پہلے پیچھے بھی ایک بات اس طرح کی چلی تھی, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اس میں غور و فکر کرو, اور آج کی ظاہر ہے لیٹسٹ جو سائنس اور سب تحقیق ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ ہر چیز ایک جوڑے کی شکل میں, ایک کپل کی شکل میں اس دنیا میں آتی ہے. اس پہ پہلے الحمدللہ بات ہو چکی ہے. بالکل اینڈ میں صورت کے تمام کے تمام جو جن اور انسان ہیں ان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی بتایا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت. اور یہ کہ رزق جو ہے اس کا کفیل صرف اللہ ہے اور کوئی دنیا امداد نہیں دینے والا. اور فائنلی بالکل عذاب سے دوبارہ ڈرایا گیا, اس کی ایک وعید دی گئی. آگے ہم چلتے ہیں, پھر سورہ طور بھی اسی طرح سے پیٹرن سیم ہے اس سورت کا بھی. اور اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو ڈفرینٹ بالکل اگر غور کریں تو پیٹرنز کافی ہمیں سملر نظر آتے ہیں. قسمیہ انداز میں ان سب صورتوں میں بات چل رہی ہے. یہاں پہ بھی وطور کہا بالکل پہلی آیت میں, طور کی قسم کھائی, اسی وجہ سے اسے طور سورہ طور کہا جاتا ہے. یہ آرڈر کے اعتبار سے 52nd نمبر پہ اور نازل ہونے والی 76th نمبر پہ صورت ہے قرآن پاک میں. اور مکی صورت ہے, اس میں ٹوٹل 49 آیات اور 2 رکوع ہیں. بالکل صورت کے شروع میں ہی دیکھا جیسے ہم نے, وطور و کتاب مستور فی رقم منشور, یعنی کہ طور کی قسم کھائی اللہ نے, 5 ٹوٹل ڈفرینٹ قسمیں کھائیں اور پھر فرمایا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا, ان عذاب ربک لواقع, آیت نمبر 7 میں. اور ان آیات کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے اس کی جو شدت ہے اس کے حوالے سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے, حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ. وہ یہ کہ جو زمانہ کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ آئے, یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے مدینہ میں تو وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورۃ طور تلاوت کر رہے تھے. اور جب انہوں نے آیت نمبر 7 تلاوت فرمائی تو یہ جو بیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا, چنانچہ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے. یعنی کہ وہ اتنا ڈرے اس آیت سے, ان عذاب ربک لواقع, یہ واقع ہونے والا ہے, وہ اس سے اتنا ڈرے کہ وہ بہرحال اسلام لائے. اور آگے وہ یہ بھی فرماتے ہیں جب آیت نمبر 35 اور 36 پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے کہ کیا یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے, یعنی کہ ذرا ڈرانے کے لیے خود ہی پیدا ہو گئے یا انہیں کوئی پیدا کرنے والا تھا, یا اس طرح کے کوشچن اینڈ فارم انداز میں, تو اس کے بارے میں جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرا دل اور ٹوٹل جو سینسز ہیں, ہوش و حواس ہیں, وہ سب اڑ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن جیسے کیونکہ ان کا روٹین تھا, وہ مکہ میں گشت کیا کرتے تھے اور گھومتے تھے, دیکھتے تھے کوئی کسی مشکل ہے, ان کے سامنے جب یہ آیت ایک دفعہ ذکر کہیں پہ انہوں نے سنی کسی گھر کے اندر سے, ان عذاب ربک لواقع, تو ان کے وہ فوراً, ہی واز رائڈنگ آن ہز ڈونکی اینڈ ہی گاٹ آف, وہ فوراً اترے اور کافی دیر تک ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اور پھر یہ روایت میں آتا ہے وہ ایک مہینے تک اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہے اور انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی, اتنا وہ اس سے ڈرے. اور ظاہر ہے پھر آگے آیت نمبر 22 اور اس سے 24 تک ہم دیکھتے ہیں کہ متقین کے بارے میں دوبارہ, کہ ان کا جو ایک इटर्नल, बिल्कुल दायमी एक जो रहने की जगह होगी, जन्नत का तस्करा। और वहाँ पे ये बात वो आपस में करेंगे, उनकी बातचीत का अल्लाह ने तस्करा किया कि हम इससे पहले जैसे अपने घरों में के बारे में डरा करते थे, बस अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें इन तेज़ गर्म हवाओं से और अजाब से अपने बचा लिया। इनका तस्करा करने के बाद फिर जो इस पूरे मैसेज का, इस दावत का जो के बारे में जो मुशरिकीन का जो एक स्टैंस था, उनका जो ओपिनियन था, उसका जिक्र आता है कि ये आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आपको कोई काहिन कह रहा है, कोई मजनून कह रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप इनकी दावत से डरे नहीं और बस आप अपना काम करते रहें, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आयत नंबर 29 में जाके ये अल्लाह सुबहाना तआला ने फरमाया, फ़ज़क्किर फ़मा अंता बिनेमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून। इनको बोलने दें, जो बोलते हैं शायर बोले यहाँ पे, जैसे लफ्ज़ आता कभी कोई काहिन बोल रहा है, मजनून आप कुछ नहीं है इसमें से, शायर ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना काम करते रहें, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जाहिर है इसी के ऊपर फिर सूरत ख़त्म होती है, इनके मुशरिकीन के जो दलाइल है उनको रद्द करते हुए, और अल्लाह के वैदानियत और इन अहमकों की जो मजम्मत की गई है, और इसी तरह मुत्तकीन के बारे में कि वो ज़ाहिर अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। एनी हाउ, आगे सूरह कमर पे हम चलते हैं, जो कि ऑर्डर के एतबार से कुरान पाक की 54th नंबर पे है, और नाजिल होने वाली कुरान पाक की 37th नंबर पे सूरत है। मक्की सूरत है ज़ाहिर है, और इसमें कुल टोटल 55 आयात और 3 रुकू हैं। बिल्कुल फर्स्ट आयत नंबर 1 में अगर हम देखें, एक तरबत सात वन शक्कल कमर, दो बातें हुई, एक क़यामत करीब आ गई है, ऑलरेडी एक पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, और वन शक्कल कमर, ये चांद मून दो टुकड़े हो गया, इससे मुराद ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, जो उन्होंने अपनी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े फरमाए थे। और इसी नस्बत से इसे सूरह कमर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वन शक्कल कमर आया। और मेन अगर देखें इसमें, ये दो पहली आयत में ही, तो पहले तो कुर्बे कयामत यानी कि कयामत करीब आ गई है, एक तरबत सा, इसके हवाले से एक बुखारी व मुस्लिम यानी सहीहैन दोनों में ये रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जो शहादत वाली थंब के साथ उंगली होती है वो, और मिडल फिंगर, ये एक साथ उठाई और बोला अना व सातु का हातैन, कि मैं और कयामत ऐसे ही करीब हैं जैसे ये दो उंगलियाँ हैं। इस पे पीछे बात हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे कोई पार्टी चल रही है, कोई फंक्शन है, कोई तकरीब है, उसमें बहुत सारे गेस्ट्स हैं, तकरीरें कर रहे हैं एंड अपनी स्पीचेस चल रही हैं, एंड फाइनली वहाँ पे फिर एक चीफ गेस्ट होता है, जिसे गेस्ट ऑफ ऑनर का भी कहा जाता है, या मेहमान खुसूसी, फिर उसकी तकरीब जब होती है सदर आज़म की, या जो भी उस तकरीब का गेस्ट ऑफ ऑनर होता है, चीफ गेस्ट होता है, जब वो फाइनली तकरीर करता है तो वो पार्टी ओवर हो जाती है, फिर रैप अप शुरू हो जाता है, लोग वहाँ से सब जाने शुरू हो जाते हैं, कुर्सियाँ उठाना शुरू हो जाते हैं, टेंट्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, सब जो उसके जो डेकोरेशन है वो उतरना शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम का आना, इक़तराबत सा यानी कि क़यामत करीब आ गई है, नबी अलैहिस्सलाम का आना ही क़यामत की सबसे बड़ी निशानी कि वो आ गए हैं, इसका मतलब क़यामत यकीनन करीब आ गई है। तो ये आयत में ये इससे डराने की बात, और ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना गुजरे हुए भी अब तो 1430 समथिंग 38 ईयर्स हो चुके हैं। दूसरी बात जो वन शक्ल कमर के चांद के दो टुकड़े फरमा दिए नबी अलैहिस्सलाम ने, तो उस पर भी कुफार ने तो यही कहा कि ये जादू है और इसे रद्द कर दिया, जो ईमान नहीं लाना चाहते थे वो तो ईमान नहीं लाने वाले थे। नबी अलैहिस्सलाम को आगे आयत नंबर 6 से 8 तक यही फरमाया, इनसे एराज़ फरमाएं, इसके ऊपर कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ये अपनी कब्रों से उठेंगे तो ये खुद ब खुद देखेंगे, और इनकी आंखें उस वक्त झुकी होंगी, इनके चेहरों पर जिल्लत होगी, ये कोई इनको अगर बुलाएगा तो ये भागते हुए स्पीड से जाएंगे कि कोई शायद हमारे काम की बात बता दे, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है इनका कोई हेल्पफुल इनके लिए चीज़ नहीं होगी। फिर कुछ जराइम का ये कह सकते हैं कि इर्तकाब के बारे में बात यहाँ पे नज़र आती है, کفار مکہ کو، یعنی کہ جو ڈرانے کے لیے، ویسے ہی کہ تم پر بھی ویسے ہی عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب تم سے پہلی قوموں پر آیا تھا، اس طرح کی بات، وہی جیسے پرانی قوموں کا ذکر اور ان سے ڈرانے کے لیے ایک سائن کے طور پہ بتایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہی تباہی کا سوال آیت، خاص طور سے تین جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کنزیکٹو اس صورت میں، آیت نمبر 16 میں، پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 میں، اور پھر آیت نمبر 30 میں، تینوں مرتبہ ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ تین مرتبہ آئے گا، اور کیا وجہ ہے تین مرتبہ آنے کی؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال بار بار پہلے تو آنا کہ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں، یہ پہلے ایک کوشچن فارم میں، فکیف کان عذابی و نذر، یہ آتا ہے، اور آگے آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی پہلے اللہ ایک سارٹ آف کوشچن کرتے ہیں ان سے، اور پھر اس کا جواب خود دیتے ہیں کہ قرآن بڑا آسان ہے اسے سمجھنا، اس پہ ایمان لانا، اور تین مرتبہ یہ پہلے آیت نمبر 16 میں کوشچن ہوتا ہے فکیف کان عذابی و نذر، پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پھر 17 میں اس کا جواب، پھر 21 میں یہ سوال، اور 22 میں جواب، اور پھر 30 میں اس کا سوال، اور 32 میں جواب، اور فائنلی 40 آیت میں دوبارہ یہ ایک دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک بیسکلی بتانا یہ مقصد ہے اللہ کا، یہ قرآن پڑھنا آسان ہے، اسے یاد کرنا آسان ہے، اور آج کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں یہ سب باتوں پہ کوئی شک ہی نہیں رہتا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، ایون نیو بورن ایسے ملتے ہیں جیسے وہ بولنا شروع کرتے ہیں، دنیا میں ایسے میریکلز ہیں، 4-5 سال کے بچے جب وہ پراپرلی بولنا شروع کرتے ہیں آلریڈی حافظ ہوتے ہیں بیسڈ اپون وہ جو انہوں نے سنا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے۔ تو اس طرح کی اس سے نصیحت حاصل کرنا، ہاں آف کورس پھر آگے فردر اس سے خود ہی مسائل نکال لینا بیٹھ کے، یہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں، اس پہ ڈیٹیل آن اینڈ آف بات ہوتی بھی رہتی ہے، کبھی اس پہ انشاءاللہ ایک پراپر لیکچر کی بھی کوشش کریں گے، لیکن نصیحت بہرحال اس سے ضرور آسان ہے، اسے پڑھنا ضرور آسان ہے ہر آدمی کے لیے، پھر بھی وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ فائنلی اس صورت کے اینڈ میں بالکل اگر ہم دیکھیں تو ایک تو یہ تقدیر کے بارے میں آتا ہے نمبر 49 میں، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا ہے، اور یہ کہ ہر چیز لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اللہ کو سب چیزوں کا پہلے سے علم ہے، اس سے ایک عقیدہ تقدیر کے بارے میں بھی دلیل سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ نعوذ باللہ خدا نخواستہ تقدیر کو رد کرتے ہیں کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ ایک لوہے محفوظ کا جس میں اللہ نے یہاں پہ نام لیا اس میں محفوظ ہے، اور یہ کہ کرامن کاتبین اسے لکھ بھی رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، بہرحال یہ پھر بھی اس پہ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کو وہ کر لینے سے وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بہرحال بڑا ہو جاتا ہے، اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھنے سے وہ نیکی رہ نہیں جاتی۔ اور فائنلی بالکل آیت نمبر 52 سے اگر دیکھیں 55 تک، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ جو متقی لوگ ہیں انہیں اچھے انجام اور اللہ کی رضا، اور جو ان کی پرماننٹ ایک خالدین کے اعتبار سے ان کا رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، اس کی بشارت یہاں پہ ہمیں ملتی ہے، اور یہ مقعد صدق، اس کے اوپر تو مفسرین نے بہت لمبی لمبی بحث فرمائی ہے، یہاں ہمارے پاس بہرحال اتنا ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، کل ہم لوگ انشاءاللہ سورہ رحمان سے سٹارٹ کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔